بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قطات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر چغل خور داخل نہیں ہوگا، ادھر کی ادھر لگانا، لگائی بجائی کرنے کو چغل خوری کہتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ میاں بیوی کے اندر بھی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، ماں بیٹی کے اندر دشمنی پیدا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب چغل خور کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون ہوتا ہے. ملکی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی معلومات رکھتی ہیں. یہ چغل خوری میں داخل نہیں ہے، یہ ملک کا تحفظ ہے. کوئی کمپنی ہے، اس کے اندر جناب والا لوگ اگر اس کمپنی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا کوئی وفادار ملازم اپنے مالک کو جا کر بتاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی روٹی کھاتے ہیں. ہاں، روٹی آپ کی کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور فلاں 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 جو ہے آپ ہی کے خلاف کچھ گٹھ جوڑ کر رہے، تو یہ چغل خوری میں داخل نہیں. ایک بھائی ابا کے پاس آئے، بیٹا اپنے ابا کے پاس آئے اور کہے کہ جو ہمارا فلانا بھائی ہے وہ آج کل سگریٹ پینے لگ گیا ہے، بری صحبت میں بیٹھنے لگ گیا ہے، تو یہ چغل خوری میں داخل نہیں ہے. کوئی طالب علم ہے جو نازیبا حرکتیں کرتا ہے، نازیبا باتیں کرتا ہے، فلمی ڈراموں کی باتیں کرتا ہے، اور درسگاہ کے ماحول کو خراب کرتا ہے، انفرادی اجتماعی طور پر نظم کو برباد کرتا ہے، اس کی بات محتمیم صاحب کو، ناظم صاحب کو، استاد صاحب تک پہنچانا، یہ چغل خوری میں داخل نہیں ہے. چغل خور کون ہے؟ میرا کام نہیں، میرا واسطہ نہیں، اور نہ لینے میں نہ دینے میں، لیکن ایسی بات دوسرے کی طرف منسوب کر دو جو اس میں ہے ہی نہیں، اور لڑانا مقصود ہو، دوسرے کو اپنے بڑے کی نگاہ میں گرانا مقصود ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے جناب والا؟ یہ ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ غلام کو ایک آدمی بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس میں سوائے ایک عیب کے کوئی عیب نہیں ہے، بس ایک عیب ہے. ایک صاحب نے دیکھا، بھائی ہٹا گٹا پہلوان آدمی ہے، پوچھوں تو کیا عیب ہے اس کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے بس. کہیے تو کوئی عیب ہی نہیں، چغل خوری کیا عیب ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے اس غلام کو خرید لیا. غلام کچھ دن تو خاموش رہا، میاں بیوی کے معاملات دیکھتا رہا، گھر کے حالات کو دیکھتا رہا. ایک دن اس نے شوہر سے کہا کہ میں تو سارا دن گھر پر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری بیوی کے معاملات کسی اور کے ساتھ ہیں، تمہاری بیوی کے معاملات کسی اور کے ساتھ ہیں. تو اس مالک نے کہا تو بکواس کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا آپ دیکھ لیجیے. دیکھیے گا، جب آپ سو رہے ہوں گے تو وہ رات میں آپ کے نیچے کی داڑھی کی بال کاٹے گی. ہاں، وہ آپ کے گلا کاٹے گی، داڑھی کے بال نہیں آپ گلا کاٹے گی. اب شوہر کے دل میں شبہ ڈال دیا, بیوی کے پاس گیا, کہا مالکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے شوہر صاحب دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہیں. اب بیوی کے لیے تو یہ بات بڑی گمبھیر ہوتی ہے. اس نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہا دیکھ لیجئے گا, اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ اس عورت کے چنگل سے نکل جائے, آپ اس کے یہاں کے بال لے کر, داڑھی کے نیچے کے بال لا کر مجھے دے دیں, میں ایسا کام کرا دوں گا کہ شوہر آپ کا ہو جائے گا. شوہر کو کہا وہ گلے پہ چھری پھیرے گی, اور بیوی کو کہا یہاں کے بال لا کر دے دینا. اب بیوی بیچاری سونے کا انتظار کرنے لگی کہ شوہر سو جائے تو میں عامل بابا کے چکر پہ پڑوں گی یہاں پہ. شوہر نے ایکٹنگ کی کہ سونے والا بن گیا. اب وہ بیچاری نے چھری لے کے, قینچی لے کے یہاں کے بال کاٹنے چاہے, اس نے اسی وقت ہاتھ پکڑ لیا, اور وہ یہ سمجھا کہ میری بیوی مجھے قتل کرنا چاہتی ہے دوسرے کے چکر میں, اس نے بیوی کو قتل کر دیا. جب بیوی قتل ہو گئی تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا, اس کو پھانسی ہو گئی, اور غلام صاحب اپنی زندگی میں مزے سے گھومنے لگے. تو میرے بچوں, یہ جو چغل خوری ہے نا, یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. کسی کے گھر کے معاملات ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس کی جا کے اس کو لگاؤں, اس کی جا کے اس کو لگاؤں. میں اپنے شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں, نہ کہ سارے محلے کی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. اگر میں نے اپنے کسی پیر بھائی کے اندر کوئی بات دیکھ لی تو یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں اپنے شیخ کو اس کو اطلاع کروں, یہ میری ذمہ داری تو ہے نہیں. یہ تو چغل خوری میں داخل ہے بھائی, چونکہ وہ بھی مریض ہے, میں بھی مریض ہوں. اس مریض کو اپنی اگر مرض کی اصلاح کروانی ہوگی اپنے شیخ سے خود رابطہ کرے گا. میں کسی کو دیکھوں وہ صف اول میں نہیں ہوتا تو میں جا کے شیخ سے کہوں جی آپ کا خلیفہ ہے صف اول میں نہیں ہوتا, مجھے اس کی ضرورت نہیں. جہاں کہیں جاؤ اللہ والوں کے پاس, اللہ والوں کے غلاموں کے پاس, تو اپنی اصلاح کی نیت سے آدمی جائے. بعض لوگ بڑوں کی آنکھوں میں آنے کے لیے, اپنے نمبر بڑھانے کے لیے چغل خوری کا ان کا مزاج بن جاتا ہے, ذرا سی بات دیکھی آگے, اور اس کی تحقیق کی نہیں, اور بلا تحقیق کے اس کی بات آگے بڑھا دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں. اور اس کا مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ جناب والا وہ آدمی ہمارے بڑوں کی نظر میں اس کی حیثیت کم ہو جائے. وہ تو اللہ و تو عز منتشا و تو ذل منتشا, عزت دینا اللہ کا کام ہے, ذلت دینا بھی اللہ کا کام. کوئی چاہے کہ میں عزت حاصل کر لوں, لیکن اللہ نے اگر اس کی نسبت میں ذلت لکھ دی تو پھر وہ ذلت ہی ذلت ہے. تو میرے بچوں, اللہ سے ڈرو, اپنی اصلاح کی فکر کرو. ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کو جانتا ہے, لیکن ہمارے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے گو سے بو نہیں آتی, دوسرے کے تھوک سے بھی بو آتی ہے. دوسرے کے تھوک سے بھی جو ہے نا گھن آتی ہے, اور اپنے گو سے بو بھی نہیں آتی. تو ہم گناہ میں ملوث ہیں. ٹی وی ہمارے گھروں میں, بے پردگی ہم کر رہے ہیں, مامو ذات, چچا ذات, خالہ ذات, پھپھی ذات, چچی سے, مومانی سے, بھابھی سے, سالی سے, بھائی اللہ کا حکم ہے پردہ ہے. اب انہوں نے چاہے گودوں میں پالا ہو یا کچھ بھی کیا ہو, کیا یہ چچی یا مومانی اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہیں ہمارے لیے؟ مجھے تو یہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مومن یہ کہتا کیسے کہ وہ بڑی ہیں, تو کیا اللہ کے نبی ہمارے نزدیک چھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ ہمارے نزدیک چھوٹے ہیں. ماں باپ نافرمانی کا حکم دیں اللہ کی, داڑھی کٹاؤ, ہاں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو, جناب بال انگریزی رکھو, تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ماں باپ کا حکم ہے. تو کیا ماں باپ اللہ سے بھی بڑے, اللہ کے نبی سے بھی بڑے؟ یہ تو سوچیں کہ بھائی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ نہیں, دنیا راضی ہونی چاہیے. میں نے تین کلمات آپ کو بتائے تھے نا, تین کلمات شیطانی کلمات ہیں, اس میں چوتھا کلمہ بھی شامل, چار جملے شامل کر لو, چوتھا جملہ بھی شامل کر لو. پہلا جملہ کیا تھا کہ جناب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہتے 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 میں قبر میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی, اب آپ دیکھیں آج یا تو لوگ مقصود لوگوں کی تعریف ہے. آج جس کو آواز مل جاتی ہے اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں کسی طرح جو ہے نا مسابقوں میں چلا جاؤں. تو یہ جو مسابقے میں جانے والا ہے یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے یا لوگوں کی تعریف کے لیے جا رہا ہے, دنیا کے انعامات حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ ہم نے تو اپنے اکابر علماء دیوبند کو ان چیزوں میں نہیں دیکھا, ان چیزوں کو, یہ چیزیں تو دنیا پرستی ہیں خالصتاً. تو دنیا لوگ کیا کہیں گے, بس لوگ برا کیا سمجھتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لی. ہمیں اللہ والوں کے حلیے پسند نہیں آتے, اللہ والوں کا لباس سمجھ میں نہیں آتا, اللہ والوں کی ٹوپی سمجھ میں نہیں آتی, اشکال جواب لکھتے بیٹھتے رہتے ہیں. میرے پیارے ایک بات بتاؤ کہ مجھے تو جہاں جا رہا ہوں مجھ سے گناہ چھوٹ رہے ہیں, نیکی کی رغبت ہو رہی ہے, اللہ کی محبت مل رہی ہے, اب شیطان آ کر میری آنکھوں میں میل ڈال کر شیخ کے اندر عیب دکھاتا ہے تاکہ مجھے فائدہ بند ہو جائے. تو پہلا جملہ یہ کہ دنیا کیا کہے گی, اس سے نکلو گے نا تب اللہ ملیں گے, ورنہ اللہ نہیں ملتے. دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا کہے گی, دنیا تو نہیں چھوڑتی ہے. آپ سیدھے چلیں تو بھی نہیں دنیا چھوڑے گی, ٹیڑھے چلیں تو بھی دنیا راضی نہیں ہوتی ہے. دنیا کو راضی کرنا تو ہمارا کام بھی نہیں ہے, ناراض ہیں لوگ مجھ سے بھی ناراض ہیں, میری کیا حیثیت ہے, اللہ کے نبی سے بھی لوگ ناراض تھے. ابو جہل راضی تو نہیں تھا اللہ کے نبی سے, امیہ بن خلف راضی تو نہیں تھا اللہ کے نبی سے, ابو لہب راضی تو نہیں تھا اللہ کے نبی سے. ہاں کتنی بڑی خلقت تھی منافقین کی, یہود و نصارہ کی, اللہ کے نبی سے وہ راضی تھوڑی تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کی رضا کی فکر نہیں کی کہ یہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس کی فکر نہیں کرنی ہے. جو اس کی فکر کرتا ہے وہ تو ناکام ہے میرے بھائی. تو یہ پہلا جملہ ہے, چھوڑ دو اپنی زندگی سے اس کو. جب تک یہ منحوس جملہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا, ہم خاندانی رسومات سے, بدعات سے, طور طریقوں سے نکلیں گے نہیں. ہر وقت ہمارے دماغ کے اندر یہی بھرا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہم. یہ جملہ چھوڑ دیجئے اپنی زندگی سے. نمبر دو, حرج ہی کیا ہے, کسی بدعت کو, کسی رسم کو ادا کرنے کے لیے یہ جملہ بنا رکھا ہے, اگر میں کر لوں تو حرج ہی کیا ہے, تیجے میں حرج کیا ہے, چالیسویں میں حرج کیا ہے, فلانی چیز میں حرج کیا ہے. بھائی وہ دین کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, نبی کے طریقے کے خلاف ہے, یہی سب سے بڑا حرج ہے. لیکن دماغ کے اندر آ گیا بارہ ربیع الاول گھر سجا لیے, حرج ہی کیا ہے بھائی, فجر کی نماز میں تو آپ آئے نہیں, نماز کی پابندی تو ہے نہیں. اب ربیع الاول کا گھر سجا کر, ربیع الاول میں آپ ٹینٹ لگا کر جناب دو دو بجے تک, ایک ایک بجے تک نعت پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیم نہیں ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, دروازے کھڑکی بند کی ہوئی ہے پھر بھی اندر دھڑ 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 آواز جا رہی ہے, اللہ کے نبی نے تو کبھی طریقہ کار اختیار نہیں کیا لوگوں کو پریشان کرنے کا. اللہ کے نبی تو راستے بند کرنے کو منع فرمایا, ہم راستے بند کرتے ہیں جلسے جلوس کے ذریعے سے, ٹینٹ لگا کر راستے بند, خواتین بھی پڑھ رہی ہیں, مرد بھی پڑھ رہے ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے, اور اللہ کے نبی کی محبت بھی ہے. تو دوسرا جملہ ہے, حرج ہی کیا ہے, یہ بھی منحوس جملہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ حرج ہی کیا ہے. بس یہی تو حرج ہے کہ وہ جناب والا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. تیسرا, جب کوئی سنت ہو عمل نہ کرنا ہو اس کے لیے جملہ بنا رکھا ہے, سنت ہی تو ہے چھوڑ دو. جو کرنا ہے اس کے لیے بات یہ کہ حرج کیا ہے, اور جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اتنا منحوس جملہ کہ جناب سنت ہی تو ہے, اگر اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں میری شفاعت ہی تو ہے، جاؤ کسی اور سے لے لو، میں نہیں کرتا شفاعت، کس سے جا کے شفاعت کروائیں گے بھائی، کس کے پاس جائیں گے؟ فوجی ہے نا، فوجی وہ اپنے نظم پر ہوتا ہے، اس کا ہیئر کٹ آپ دیکھیں، اس کے چلنے کا انداز دیکھیں۔ تو میرے پیارے، ہمارا بھی تو ہیئر کٹ نبوی ہونا چاہیے نا، اور اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ناظم صاحب آپ کے بال کٹوائیں، محتمم بال کٹوائیں، زیرو نمبر ہیں، آپ کے دل میں خود اس بات کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ کام میں نے خود کرنا ہے۔ ایک خاتون نے میرے دادا شیخ شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ کو فون کیا، مدارس میں آپ کو پتا ہے بڑے بال ہو جاتے ہیں تو دو تین دفعہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی بال کٹوائیں، بال کٹوائیں، نہیں کٹواتے تو پھر ادارے کی طرف سے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پر ایک بچے کے حلق کر دیا، بال بڑے تھے، نہیں سن رہا تھا۔ تو اس کی ماں کا فون آیا حضرت دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کے پاس، کہا آپ نے میرے بچے کو ذلیل کر دیا۔ تو دادا شیخ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا بی بی، اللہ جب اپنے گھر بلاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ کیا کرو بھائی، حلق کراؤ، صحیح ہے، اس طرح پھرواؤ۔ تو کیا اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر اپنے مہمانوں کو ذلیل کرایا؟ حلق ذلت کی علامت ہے، تو اللہ کے نبی، اللہ نے کیوں حکم دیا؟ کوئی مہمان، میزبان، اچھا میزبان اپنے مہمانوں کو بلا کر ذلیل و رسوا کیا کرتا ہے؟ تین بار اللہ کے نبی نے دعا دی محلقین کے لیے، محلقین کے لیے، محلقین کے لیے، پھر چوتھی بار میں مقصرین کے لیے، اور مقصرین بھی وہ جو چاروں طرف سے جن کے سر کے بال برابر ہوں، بیچ کے بال جنگل کی طرح بڑے، کنارے سے چھوٹے نہیں۔ اگر آپ اور میں محتمم صاحب کے کہنے سے، ناظم صاحب کے کہنے سے، استاد کے کہنے سے حلق کراتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، ہمارے اندر اس سنت کی محبت نہیں ہے۔ مدرسہ تو پڑھ جاؤ گے، استاد بھی بن جاؤ گے، بڑے بڑے بال رکھو گے۔ جب آپ بڑے بڑے بال رکھیں گے، طالب علم آپ کو دیکھے گا، اور طالب علم کا نفس تو بس آزادی کی طرف جاتا ہے، کہتے فلاں استاد جب بڑے بڑے بال رکھتے ہیں تو پھر یہی ہوگا، میں تو اپنے ہاں نہیں رکھتا، استاد بھی نہیں رکھتا ایسے، ان سے پہلے ہی درخواست کر لیتا ہوں، یہ ہمارا نظم ہے، آنے سے پہلے ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے لیے راستے کھلے۔ میں تو اپنے بچوں کی تربیت نہیں خراب کروں گا، صحیح، کوئی کتنے ہی قیمتی آدمی ہو، اگر وہ ہمارے بڑوں کے طریق پر نہیں ہے تو میرے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ قیمتی وہ ہے جس کو ہم اپنے اکابر کے طرز پر دیکھیں، کتنا قیمت ہو اس کی، میرے نزدیک وہ کوئی بچوں کو تباہ و برباد کرے گا۔ ہمارے اخلاق اگر اللہ نہ کرے داڑھی کاٹیں، استاد داڑھی کاٹ کر آئے، ہاں سیٹنگ کرا کر آئے، تو اس کے اثرات کیا طلبہ بھی نہیں پڑیں گے؟ بالکل اثرات بد پڑیں گے۔ تو یہ تیسرا جملہ ہو گیا، تین جملے یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ دنیا والے کیا کہیں گے، ہاں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ حرج ہی کیا ہے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ سنتی تو ہے۔ میرے بچوں، جب آپ کی نسپنڈلی نہیں ہوگی تو کس کو کہیں گے ہم نسپنڈلی کے لیے؟ آپ تو مدرسے کے ماحول میں ہیں نا، اس ماحول میں کون آپ کو تانا دے رہا ہے؟ الحمدللہ کتنے پیارے پیارے ساتھی، بڑے بڑی پوسٹوں کے ساتھی حضرت والا سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں، وہ حضرت والا سے جڑ کر اپنے اداروں کے اندر حلق کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہم جہاں اللہ معاف فرمائے نامحرموں کا ماحول بھی ہے، ظاہری بات ہے مجبوری ہے، ان کی جاب کرنا ہے، اب وہ نامحرم کو نکال تو سکتے نہیں، نامحرم کو جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے جاؤ برقع پہن کر آؤ، ان کے تو بس میں نہیں ہے نا، صحیح ہے جی۔ لیکن میرا اور آپ کا ماحول تو نامحرم کا ہے ہی نہیں، الحمدللہ یہاں پر ہم کوئی نامحرم تو آتی نہیں، مدرسوں میں نامحرم کا کوئی رابطہ نہیں، تو مجھے اور آپ کو نسپنڈلی کرنے میں، حلق کرانے میں کس بات کی شرم اور حیا ہے؟ دل نہیں بنا، یہ دل سنت سے محبت کرنے والا بنا نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، طریقے کی محبت نہیں ہے۔ دوسرا، آج کا مسلمان اپنے طریق کو حقیر سمجھتا ہے، مسلمان کا لفظ کہا ہے میں نے، کیونکہ آج کا مقتدا یہ سمجھ رہا ہے، شادی کر لی لوگ حقیر سمجھیں گے، ہاں سادہ لباس پہن لیا لوگ حقیر سمجھیں گے. آج پینٹ شرٹ کو جنابے والا قیمتی لباس کہا جاتا ہے بھائی، عزت والا لباس ہے، چاہے وہ پھٹی ہوئی پینٹ ہو. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، میں بھی رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہیں، کہ جینس کی پینٹ پھٹی ہوئی گھٹنے کے اوپر سے بھی، صحیح ہے جی، آگے پیچھے سے بھی فیشن ہے. اور وہ پھٹی ہوئی پینٹ عزت والی چیز ہے، کیونکہ انگریز ہم اتنے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اتنا بدبخت بنا لیا اس وقت کے مسلمان نے، کہ ہر وہ چیز جو شریعت سنت ہوتی ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے 1.5 ارب مسلمانوں کو حقیر و ذلیل بنا دیا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو حقیر سمجھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے طریق کو حقیر سمجھا ہے. مسلمان اسکول بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر، پینچڈ والے اسکول. یہ پینچڈ کیوں ہے بھائی؟ کیا کمپیوٹر پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے ہی پینچڈ پہنے گا تو کمپیوٹر کھل جائے گا؟ پینچڈ نہیں پہنے گا تو کمپیوٹر خود بخود بند ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، جاؤ لباس پہن کرو. میرے ایک دوست ہے، اس کو اسنوکر کی عادت ہے، ٹھیک ہے جی. وہ کہنے لگا کہ کلفٹن اور ڈیفینس میں اسنوکر کی جو جگہ ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر باقاعدہ 3 پیس سوٹ پہننا، ٹائی لگانا اور بو لگا کر جانا، اس کے بغیر آپ اس جگہ پر داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اسنوکر ڈنڈے سے وہ جو بولے کھیلتے ہیں، اس کے لیے بھی. اور وہ لوگ وہاں پر ٹائی کوٹ پینٹ اور وہ بو لگا کر جاتے ہیں، اس کو عزت سمجھتے ہیں. آج کا طالب علم، آج کا مسلمان اللہ کے نبی کی طریقے کو حقیر جانتا ہے. آج ہم نے گھروں میں کموڑ لگایا ہے نا بھائی، ایک ایک کمر کا درد، بوڑھا اٹھ نہیں سکتا، گھٹنے جواب دے گئے، یہ تو عذر ہے نا. لیکن عام حالات کا کیا عذر ہے جناب؟ اچھے اچھے لوگ کموڑ اپنے گھروں میں بنواتے ہیں، جب نیا گھر بنا کموڑ بناؤ. بھائی یہ تو عذر کی کرسی ہے، یہ معذوروں کی کرسی ہے، ہاں عام حالات کی تھوڑی ہے. پیٹ دبتا نہیں ہے، نجاست نکلتی نہیں ہے، آنتوں کا کینسر ہو رہا ہے، آنتوں کا کینسر. آج آنتوں کا کینسر سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، ڈاکٹری تحقیق آ رہی ہے. جی بھائی جب سنت کے مطابق بیٹھیں گے نہیں، ٹانگ دباتی ہے پیٹ کو، گندگی باہر نکلتی ہے. لیکن ہم تو انگریز بن گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے، اب پیٹ دبا نہیں، گندگی تھوڑی نکلی تھوڑی اندر، وہ آنتوں میں جمتے 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 اس پخانے نے کینسر بنا دیا. میں عذر کی بات نہیں کر رہا بھائی، بوڑھے ہیں، کوئی بیچارہ معذور ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، اس کا تو عذر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بالکل نہ سوچیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو مجبوری ہے. لیکن میرے پیارے، میری آپ کی کیا مجبوری ہے کہ لوگ آج فیشن بن گیا ہے کہ واش روم بھی بناتے ہیں نا تو جناب انگریز کی طرز پر بناتے ہیں، انگریز کے طریقے پہ ہمارے واش روم ہیں. تو پہلا جملہ لوگ کیا کہیں گے، دوسرا جملہ سنتی تو ہے، تیسرا جملہ حرجی کیا ہے، چوتھا جملہ کیا ہے، کیا لکھا ہے، اس کو لکھا ہوا دکھاؤ. آرام سی بات ہے، لکھ دو پھر دکھا دو، یہ لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے؟ داڑھی واجب ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھاؤ؟ داڑھی واجب ہے کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن پاک میں تو فجر کی 2 رکعت کبھی نہیں لکھا ہوا، ظہر کی 4 رکعت کبھی نہیں لکھا ہوا، عصر کی بھی 4 رکعت کا نہیں لکھا ہوا، مغرب کی 3 رکعت بھی نہیں لکھی ہوئی، عشاء کی بھی 4 رکعت نہیں لکھی ہوئی، کہیں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں لکھی ہوئی. اب جب ان کو حدیث پیش کرو تو یہ منکرین حدیث بن جاتے ہیں، نہیں اتنے سالوں سے، 14 سالوں سے حدیث کیسے محفوظ ہے؟ بھائی اللہ محفوظ کرنے والے ہیں. قرآن پر عمل نہ کرنا ہو تو راستہ نکالتے انکار حدیث کا. تو الغرض یہ 4 جملے منحوس جملے ہیں، جس طرح ادلہ شرعیہ 4 ہے نا، قرآن حدیث اجماع قیاس، ٹھیک ہے جی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع اور قیاس، یہ ادلہ شرعیہ ہیں، اور 4 ادلہ شیطانیہ ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، 4 ادلہ شیطانیہ ہیں. نمبر 1 لوگ کیا کہیں گے، نمبر 2، نمبر 3 سنتی تو ہے، سنتی طالب علم کی شلوار اے بالکل نیچے، سنتی تو ہے. اور جیسے ہی ہمارے یہاں بھی بعض طالب علم کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے نکلتے ہیں بس دیکھتے ہیں کہ بس گلی نکل جائے ٹوپی جیب میں. بھائی آپ نہ پڑھو میرے بھائی, یہ ٹوپی تمہاری محتاج نہیں ہے, یہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے. ایک وقت دکھا دیں گے اللہ کہ اس دین والوں کو ہی فتح نصیب ہونی ہے. حضرت مہدی کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ ہاں جو صحیح دین پر ہوں گے, جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہوں گے. یہ میڈیا سے پھیلنے والے دین, فلانا فلانا انجینئر فلانا یہ فلانے وہ, جن کو بیٹھائے ہی اس لیے گیا ہے تاکہ دین کو برباد کرو. بڑی اچھی بات ایک عالم نے فرمائی کہ ہمیں یہ نئے نئے اسکالرز پسند کیوں آتے ہیں؟ سن لینا میرے بات بھائی, ہمیں یہ نئے نئے اسکالرز میڈیا والے جو عوام کو پسند آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے نفس کو پہچانتے ہیں, ہماری خواہشات سے کھیلتے ہیں. وہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی داڑھی نہیں ہے, ہمارا نفس بھی یہی چاہتا ہے داڑھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ہوئی بات. ہمارا نفس چاہتا ہے 20 رکعت تراوی نہ ہو, وہ یہی کہتے ہیں 20 رکعت تراوی نہیں ہے. ہمارا نفس یہی چاہتا ہے ٹوپی نہ ہو, چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ 3-piece suit ہو, یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس لباس کے اندر, نو پرابلم. وہ ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں. ہماری نفسیات سے کھیلنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. یہ چیز ہے کہ یہ نئے نئے اسکالرز اٹھتے ہیں اور دین کے اوپر بکواسیات شروع کر دیتے ہیں, باتیں شروع کر دیتے ہیں, طرح طرح کے جو ہے نا جناب والا حملے شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہودیوں کے خلاف بھی ان اسکالرز نے بات کی ہے؟ نہیں. کبھی عیسائیوں کے خلاف بھی بات کی ہے؟ یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے آج 7 ستمبر ہے, الحمدللہ 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن ہے جس دن یوں سمجھیے کہ قادیانیت پر باقاعدہ ہماری قومی اسمبلی نے کفر کا فتویٰ لگایا. کسی دارالافتا سے نہیں نکلا یہ فتویٰ, باقاعدہ پوری قوم کی جو جماعت چنندہ لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر, انہوں نے ان کو کئی دن کی جناب والا سنوائی کے بعد باقاعدہ کیس کے بعد جناب ان کو کافر قرار دیا گیا, اور یہ دنیا کا بدترین کافر ہے. 7 ستمبر ہے نا, لیکن یہی اسی بدترین کافر کو, دیکھو یہودی بھی کافر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, ٹھیک ہے جی, وہ مسلمانوں جیسے اعمال کر کے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوئی نہیں. آپ کسی یہودی سے پوچھے تو مسلمان ہو, کہتے میں مسلمان نہیں ہوں. کسی آپ عیسائی سے پوچھے ہو, کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, وہ انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ ہندو سے پوچھیے, وہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں, وہ انکار کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم مسلمان ہیں, یہ سارے کافر ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہتا تھا بدبخت, کہ میری بیوی امہات المومنین میں سے. اس نے اپنی بدبختی کی کتابیں میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے, اور اپنے منحوس چاہنے والوں کو لکھتا ہے یہ صحابی ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک, تو ایسے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بچانے کے لیے نئے نئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, خواتین کھڑی ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں باقاعدہ جلسہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت کا قانون ہے اور جناب والا توہین رسالت کا قانون ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کروڑوں نعوذ باللہ, اس کو کالا قانون کہا. پاکستان کا لا ہے, اگر پاکستان کے لا کسی بھی لا کو کالا قانون کہا جائے فوراً عدلیہ حرکت میں آ جاتی ہے, حکومت حرکت میں آ جاتی ہے, اس نے ملک کی توہین کی ہے, ملک کے قانون کی توہین کی ہے. لیکن افسوس ہے کہ کھلے عام میڈیا پر کہنے والے جو اس قانون کو کالا قانون کہہ گئے, اب تک کوئی ان کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہے, سو رہے ہیں سب. تو بھائی اپنے آپ کو بیدار کرو, اس میڈیا سے بچاؤ اپنے آپ کو, موبائل سے بچاؤ اپنے آپ کو, گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. ان نافرمانی کے راستے پر چل کر میرے پیارے اللہ نہیں ملتے، اللہ اسی راستے سے ملیں گے جس راستے سے اللہ کے نبی نے چل کر دکھایا، صحابہ نے چل کر دکھایا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سفر اول کی مدرسے میں فکر نہ ہو تو مدرسہ نہ پڑھو، مدرسہ چھوڑ دو. ٹھیک، تکبیر اولیٰ کی فکر نہ ہو، آپ مدرسہ چھوڑ دیں، اس سے بہتر تبلیغ میں وقت لگائیں اور اچھے مسلمان بنائیں، کسی خانقاہ میں وقت لگائیں، اچھے مسلمان بن جائیں. بس 10 سال مدرسے کی روٹیاں مت کھاؤ. یہ روٹیاں تقاضا کرتی ہیں مدرسے کی کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، العلماء ورثت الانبیاء. یہ وراثت کس کی چیز کی تھی؟ درہم دنانیر کی نہیں تھی، یہ علم و عمل کی وراثت ہے. جس طرح اللہ کے نبی کے تکالیف آئیں ہم پر بھی آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانی آئیں گی. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اس لائن سے دولت مل جائے گی یا ہاں خیال است و محال است و جنو، پاگل پن ہے جو یہ سمجھے. تو یاد رکھیے میرے عزیز کہ اگر کچھ بننا ہے تو اپنے ذہن کو سنت سے محبت کرنے والا بنانا ہوگا. میرے نبی کا طریقہ ہے اس کو اختیار کیجئے، جو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے. بس یہی ایک حل ہے اگر میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں. ورنہ یاد رکھیے ابھی غزہ کے مسلمانوں کو کیسا کاٹا جا رہا ہے بیل بکریوں کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1.5 ارب مسلمان خاموش ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر خاموش ہے، کیونکہ اس کو تو یہودی خود بننا ہے، ان مسلمانوں کو تو نصرانی بننا ہے. امریکہ کے ویزے چاہیے چاہے ہمارے نسلوں سے ایمان تباہ و برباد ہو جائے، ایمان تباہ و برباد ہو جائے. میں سید خاندان والوں کو جانتا ہوں، سید خاندان والوں کو جن کی بیٹیوں نے عیسائیوں سے نکاح کیا. لڑکی کا نکاح عیسائی سے حرام ہو ہی نہیں سکتا، ساری زندگی کا زنا ہے، اور نکاح بھی کیا تو عیسائیوں کے طریقے پر کیا. دوسری بچی نے نکاح کیا تو ہندو لڑکے سے کیا، یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ساری زندگی کا زنا ہے. اور جو ہندو آگ کے گرد پھیرا دیتے ہیں وہ پھیرا دے کر نکاح کیا، ایمان باقی رہا؟ نسل امریکہ میں ہے، سب گرین کارڈ ہولڈر ہیں، وہاں کے ریزیڈنٹ ہمارے پاس ویزا ہے، لیکن یہ ریزیڈنٹ ویزا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، حرام موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، نسلیں تباہ ہو گئیں. لیکن امریکہ کا ویزا چاہیے؟ پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ الحمدللہ دین ہے، ایمان ہے، علماء ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں. ہمارے ایک دوست ابھی ایک ملک سے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں اتنے عرصے سے وہاں ہوں، ترس گیا ہوں کہ کان میں اذان کی آواز جائے، پاکستان آیا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے، یہاں سے اذان کی آواز، یہاں سے اذان کی آواز، یہاں سے اذان کی آواز. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو امریکہ بلا لیتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں. بہت مشکل 2 سال 3 سال میں بچے زبردستی کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، مہینے بعد بھاگ کے واپسی. بھائی آپ تو سال کا ویزا، آپ کا تو ملٹیپل ویزا. کہا مفتی صاحب کیا ویزا، کیا امریکہ، اذان کی آواز ہی نہیں آتی ہے، مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا، ایمان ہے نا دل میں، ایسے جینے کا کیا فائدہ ہے جہاں پہ اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. یہ ایمان ہے جس کو یہ لذت لگ جائے. اللہ کرے کہ ہم اس بات کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا قیمتی ملک عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے میں نے پہلے چند اعمال بتائے تھے. سب سے پہلے تو دعا ہے. نمبر 2، اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے اس کے پڑھنے کے بعد تلبیہ کا پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو اپنے معمول میں لے کر آؤ. نمبر 3، اپنی حیثیت کے مطابق چاہے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ جمع کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے جی. نمبر 4، سورہ فتح کی آیات ہے نا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اس آیت کو ہر نماز کے بعد اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. جو پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر وہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے خواب مبارک دیکھا حاضری کے لیے، پھر وہ گئے, پھر وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا, پھر اگلے سال اس کے عمرے کی قضا کی. اللہ نے فرمایا لتدخلن المسجد الحرام, آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام. ہاں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کیا ہوں گے, ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں. آمینین کیسے؟ امن کے ساتھ. کیسے؟ محلقین, ٹھیک ہے جی, یا مقصرین, خوف بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان قریب فتحن قریبہ بھی آنے والی ہے, فتوحات کے دروازے بھی اللہ کھول دیں گے, آنا جانا لگا دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضریاں, باادب حاضریاں بار بار نصیب فرمائے. اب یہ منگل اور بدھ دو دن مجلس کے ہیں, جمعرات آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے, جمعہ چھٹی رہتی ہے, پھر ہفتے کو انشاءاللہ سفر سے پہلے کی آخری مجلس ہوگی, پھر اتوار کو صبح میرا انشاءاللہ سفر ہے. آپ حضرات سے بہت دعاؤں کی درخواست ہے. ہاں انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا, ہاں اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر دوں گا کہ جتنے آتے ہیں سب کے نام تو یاد بھی نہیں, سب کے نام پتہ بھی نہیں, آپ سب مجھے وکیل بنا دیں کہ آپ سب کی طرف سے اجتماعی طور پر اللہ کے نبی کے دربار میں انشاءاللہ سب کا سلام عرض کر دوں گا. سب وکیل بناتے ہیں نا مجھے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ سب کی طرف سے درخواست بھی کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے تڑپنے والے ہیں, آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ سب تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے یہاں آ جائیں. ہاں ایک وقت ہو ایسا ہو ماشاء اللہ خانقاہ عارفی کا پورا جہاز ہو, 350 سیٹیں پوری کی پوری کس کی ہوں بھائی, خانقاہ عارفی کی ہوں, اور سب ماشاءاللہ سفید احرام میں نصف پنڈلی احرام ہوا ہوا ہو, اور سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں کہ ایئر ہوسٹس پر انشاءاللہ ایک نظر نہیں ڈالیں گے, کیونکہ ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت کرنی ہے, ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کے دربار کی, اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے, ایک نظر خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جہاز اوپر ہوتا 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 ہوتا, میرے دادا شیخ فرماتے تھے بھائی آسمان اوپر ہے نا, اللہ بھی ہم کہتے ہیں نا تمثیل دیتے ہوئے اللہ اوپر, اللہ تو ویسے ہر جگہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو جناب اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. تو اور زیادہ کیا کرنا چاہیے, تلبیہ زور زور سے پڑھیں گے, اور تلبیہ پڑھتے 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 انشاءاللہ پھر حرم میں اللہ ہمیں پہنچا دے گا. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے جی, اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میں اپنا جہاز عطا فرما دے, سب کو بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے چلو بھائی آ جاؤ, چلو بھائی آ جاؤ بھائی. ہاں خانقاہ عارفی سے طلبا کی جماعتوں کی جماعتیں انشاءاللہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر, اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر وہاں جانے کا مزہ ہے. اگر اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوبے ہی نہیں تو خالی گئے, خالی رہے اور خالی ہی واپس آ گئے. اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر جو وہاں جاتا ہے اس کی مزہ ہی الگ ہے, اس کی کیفیت ہی الگ ہے. سب چلنے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ, بلند آواز سے کہنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں سوچو, ہم مسبب الاسباب سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کسی پیر فقیر سے نہیں ہوتا ہے, کسی جناب والا کسی بھی انسان سے کچھ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. بس اللہ انشاءاللہ کرا دیں گے, ہو سکتا ہے کسی ایک درد دل والے کی ایسی آمین ہو کہ اس آمین کے صدقے ہم سب کی آمین اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ. اگلا سفر انشاءاللہ جب ہو تو سب کے سب ساتھ ہوں, سب کے سب احرام. میں نے وہاں دیکھا تھا حضرت شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ کو, بہت بڑے عالم بزرگ ترکی کے, وہ حرم میں داخل ہوئے اور سب انہی کے لباس میں, چھوٹے بڑے سب, جو ترکی کا خاص لباس ہوتا ہے, ترکی خاص قسم کی جو نا پگڑی امامہ باندھتے خاص, صحیح ان کے اس میں شملہ نہیں ہوتا, تو ویسے ہی شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ امامہ باندھے ہوئے اور نظریں جھکی ہوئی, شیخ کی چہرہ اتنا نورانی کے بیان سے باہر ہے, نظر نہیں ٹکتی تھی اتنا نورانی چہرہ, اور کم و بیش 1000 آدمی ان کے ساتھ تھے, اور جب وہ طواف کر رہے تھے لگ رہا تھا مطاف ایسے خود بخود گھوم رہا ہے, اور ایک طالب علم قرآن سناتا, وہ ایک صفحہ ہوتا دوسرا آتا تیسرا آتا چوتھا آتا, پورے 7 چکروں کے اندر جناب والا طالب علم بدلتے رہتے تھے, قرآن چلتا رہتا تھا, طالب علم بدلتے رہتے تھے قرآن چلتا رہتا. اللہ کرے یہ نصیب ہم کو بھی ہو جائے, اللہ کے خزانے, ہم شیخ آفندی تو نہیں ہے بھائی, ہم ان کے شاگرد تو نہیں ہیں میرے بھائی, لیکن اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا, اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا. اللہ میں جنید بغدادی نہیں ہوں, لیکن سب کہیں اللہ میں جنید بغدادی آپ بنا دیجیے بھائی, شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں ہوں, لیکن اللہ تو بنانے پہ قادر ہے نا بھائی, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے چاہے, آپ کو چاہے, کسی کو بھی چاہے, گناہگار کو, زانی شرابی کو اللہ بنا لے اپنا اور شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے, نبوت کا دروازہ میرے بچوں بند ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں. اللہ سے میں بھی مانگتا ہوں بھی کہ اللہ مجھے بھی شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے. میری اوقات تو نہیں ہے لیکن اللہ آپ بنانے پر قادر ہیں. اللہ میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں جنید بغدادی بنوں لیکن اللہ میاں آپ بنا سکتے ہیں, آپ مجھے جنید بغدادی بنا دیجیے, آپ مجھے اور اونچا مقام عطا فرما دیجیے. اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ تعالی ہم سب کو پہنچا دے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جن کے پاس کپ ہیں وہ پیچھے رکھتے ہوئے چلے جائیں. السلام علیکم.